بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام علیکم یا سائر اللہ وابن سائرہ والوتر الموتور علیکم منی سلام اللہ ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علیکم یا ابا عبداللہ درود پڑھیے محمد وعلی محمد تفسیر زیارت شریفہ عاشورا موضوع سخن طے پایا ہے کہ ان چند شب میں آپ کی خدمت میں اس زیارت نامہ سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں. اس سے پہلے سابقہ سال یا اس سے پہلے مجھے تاریخ ذہن میں نہیں، ایک محدود سطح پر اسی زیارت نامہ کو موضوع قرار دے کر چند مومنین کی موجودگی میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہاں موجود احباب و مومنین کرام و جوانان و تشریف فرما نہیں تھے، شاید بعض مطالب اس کے یہاں تکرار کرنا پڑے. مقدمہ اور تمہید مختصر آپ کی خدمت میں عرض ہوگی تاکہ ہمیں زیارت عاشورا کا اصلی مقام و منزلت معلوم ہو جائے کہ جس متن کو اور مضمون کو انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ ہے کیا، کس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. چند چیزیں معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں، ایک روایات و احادیث کا مجموعہ ہے جو روائی کتب میں اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور جانتے ہیں الحمدللہ آپ اگر سروکار نہ بھی ہو تو نام ضرور جانتے ہیں احادیث کی کتب کا، معتبر کتابیں جو ائمہ خدا علیہ السلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. علماء امامیہ نے جو احادیث کی کتب تدوین کی ہیں چار معتبر کتابیں ہیں، پھر انہی میں سے بعض اور احادیث کے مجموعے بھی خاص عناوین کے تحت مدون ہوئے ہیں، بعض فقہی عنوان سے، بعض اخلاقی عنوان سے، بعض اعتقادی عنوان سے اور بعض دیگر عناوین کے تحت، لیکن اصلی منابع حدیث کے اس وقت ہمارے پاس موجود چار معتبر کتابیں ہیں، اور اہل سنت کے علماء نے احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کتب احادیث کے طور پر تدوین کی ہیں ان کی چھ اصلی کتابیں ہیں جن کو صحائح ستہ کہا جاتا ہے، اور علماء امامیہ کی کاوش علم حدیث میں ان کو کتب اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ نام ہیں آپ کے ذہن میں، ایک کافی جس کے دو حصے ہیں، اصول کافی اور فروع کافی، کہ عام طور پر اصول کافی کہتے ہیں، کافی جو مرحوم کلینی نے تدوین کی ہے، ایک کتاب جس کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کیا ہے من لا یحضرہ الفقی، احادیث کا مجموعہ ہے ائمہ خدا علیہ السلام سے اور معصومین سے، اور دو کتابیں حدیث کی ہیں جو شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے تدوین کی ہیں، تہذیب اور استفسار، یہ ایک مجموعہ ہے ائمہ معصومین سے ہمارے پاس موجود تعلیمات کا، ایک مجموعہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہوا ہے، البتہ اس میں اب باقی بھی شامل کر لیں، نہج البلاغہ اور حدیث کی کتابوں میں شامل کر لیں، یا مخصوص عناوین کے تحت مدون مجموعوں میں شامل کر لیں، لیکن موجود ہیں، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ الحمدللہ روایات کا موجود ہے معصومین سے، یہ ایک، ان کو کہتے ہیں روائی مجموعے یا احادیث کے مجموعے، البتہ نہج البلاغہ کا ایک اپنا الگ مقام ہے احادیث کی کتب میں۔ دوسری قسم وہ کلام ہے جو معصومین سے منقول ہے، جسے ادعیہ اور مناجات کے عنوان سے تدوین کیا گیا ہے، روایات کے عنوان سے نہیں ہے، احادیث کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ دعائیں اور مناجات ہیں۔ اس بارے میں بھی کافی مجموعے ہیں جو موجود ہیں، علماء امامیہ نے اس میں بھی زحمت کی ہے، اور حدیث کی طرح نہیں ہے، اس بارے میں اب ہمیں علماء امامیہ کی کاوش بیشتر نظر آتی ہے علماء اہل سنت سے، یعنی یہاں پر ان کے پاس ذخیرہ کم ہے اور علماء امامیہ نے یہ ذخیرہ زیادہ تعداد میں اور مقدار میں تدوین کیا ہے۔ بہت ساری کتب ہیں جن میں سے معروف کتابیں، اگر کتب اربعہ ہی ان کا نام رکھیں گے تو اربعہ سے زیادہ ہیں، ایک ہے اقبال الاعمال، مرحوم سید ابن طاووس ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال کے نام سے، جس میں ادعیہ اور مناجات ہیں جو معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں، اور پھر عدۃ الداعی ابن فہد حلی کی کتاب ہے عدۃ الداعی، اس میں بھی مناجات اور ادعیہ اور یہ امور ہیں۔ ایک ہے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے جو مجموعہ تدوین دیا کیا ہے مفتاح الفلاح کے نام سے، معصومین کی ادعیہ اور مناجات کا یہ بھی مجموعہ ہی ہے۔ اسی طرح ایک مصباح کتاب ہے کف امی، مرحوم کف امی نے مجموعہ مدون کیا ہے معصومین علیہ السلام سے، اور سب سے سر فہرست اس سلسلے میں صحیفہ سجادیہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، یہ دوسرا مجموعہ ہو گیا۔ پس پہلا مجموعہ معصومین کے کلام کا احادیث اور روایات کی صورت میں ہے، دوسرا ادعیہ اور مناجات کی صورت میں ہے، ادعیہ عین کے ساتھ، الف دال عین یہ ہے، ادعیہ دعا کی جمع ہے، ادعیہ دعاؤں کا مجموعہ، اور مناجات کا مجموعہ، کہ دعا اور مناجات میں فرق ہے، دعا دعا سوال اور مناجات، ہم سب کو دعا ہی کہتے ہیں، سوال کو بھی دعا ہی کہتے ہیں، دعا کو بھی دعا ہی کہتے ہیں، اور مناجات کو بھی دعا ہی کہتے ہیں، خوب حرج نہیں ہے کہتے رہیں، لیکن ہے فرق اس کے اندر۔ چونکہ ابھی ہمارے موضوع میں نہیں ہے شامل یہ گفتگو، پھر انشاءاللہ کسی فرصت میں یا دیگر علماء آئیں گے اور آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تیسرا مجموعہ جو معصومین علیہ السلام سے منقول ہے اور آج موجود ہے ہمارے پاس، جس طرح پہلے دونوں مجموعے علماء کی حد تک تو متعارف ہیں لیکن عوام کی حد تک انٹچ ہیں، یعنی بالکل تازہ پہلی حالت میں، ہم نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں نا، استعمال نہیں کرتے کہ زیرو رہے ہمیشہ، تاکہ استعمال کرنے سے پرانی ہو جاتی ہیں چیزیں، سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ احادیث، کتب احادیث اور ادعیہ اور مناجات، یہ ساری چیزیں، ان کو ہم نے کوشش کی کہ سیکنڈ ہینڈ نہیں ہونے دیں، اس طرح فرسٹ ہینڈ باقی ہیں ابھی تک، علماء کی حد تک ہیں، اب وہ ہمارے مانتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ لگا لیتے ہیں ان کو کبھی کبھی، لیکن عوام کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ سیکنڈ ہینڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے ہر چیز کی۔ تیسرا مجموعہ جو معصومین سے منقول ہے ہمارے پاس، وہ عظیم ذخیرہ موجود ہے، وہ ہے جو زیارات مختلف مناسبتوں سے ائمہ ہدا علیہ السلام سے منقول ہیں, زیارات کا مجموعہ ہے, مختلف زیارت نامے ہیں. ان میں بھی اگر میں دو چار اہم زیارت ناموں کی طرف اشارہ کروں جو جن کی تاکید ہے کہ کثرت سے ان سے سروکار رکھیں تمام مومنین. ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے جو بہت ہی عمدہ زیارت ہے, مناجات میں بھی ہیں, بہت ساری مناجات ہیں جو تاکید کی گئی ہے, جیسے دعائے کمیل ہے مناجات میں سے ایک مناجات ہے, یا مناجات امیر المومنین ہیں نہج اس میں مفاتی میں بھی موجود ہیں, اس طرح مناجات شابانیہ ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. زیارت ناموں میں ایک زیارت نامہ جو بہت ہی معروف و مشہور ہے اور تاکید ہے اس کو ہر مناسبت سے زیر مطالعہ رکھیں, اس کو زیارت جامعہ کبیرہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ جو عموماً زیارت ناموں کی کتابوں میں موجود ہے, مفاتی الجنان میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی موجود ہے. ان زیارت ناموں میں سے ایک زیارت وارثہ ہے جو موجود ہے, اور مختلف زیارتیں ہیں, زیارت ناحیہ ہے, زیارت آل یاسین ہے, زیارت امین اللہ ہے, یہ مجموعے ہیں زیارت ناموں کے نام سے موجود. اور ان میں سے ایک زیارت نامہ بنام زیارت عاشورہ ہے, یہ بھی معصومین علیہ السلام سے منقول ہے. کچھ طالب علمانہ گفتگو بھی ہے لیکن وہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں پر آپ کو خستہ نہ کروں اس گفتگو سے. بسا اوقات بعضوں کے ذہنوں میں یہ طالب علمانہ سوال موجود ہوتے ہیں کہ ان کی سند کیا ہے, ان کی روایت کیا ہے, ان کا راوی کون ہے, یہ معتبر ہیں نہیں ہیں, کہ یہ بھی پھیلا دی جاتی ہیں باتیں, بسا اوقات ذہنوں میں موجود رہتی ہیں کچھ شبہات ان مسائل کے بارے میں, وہ اپنی جگہ محفوظ ہے, یعنی اس میں ابھی اظہار رائے نہیں کرتے. ان زیارت ناموں میں وہ پہلے دو مجموعے اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے, احادیث کے جو مجموعہ ہیں, البتہ ان کی شناخت ضروری ہے, احادیث کے مجموعے کیسے وجود میں آئے, کس طرح سے تدوین ہوئے, ان کے اندر کیا کیا ابواب موجود ہیں, اور کس طرح سے ہمیں حدیث سے سروکار رکھنا چاہیے, روایت سے سروکار رکھنا چاہیے, یہ جب روایت محل بحث ہوگی یا موضوع بحث ہو تو اس وقت کی بحث ہے. اسی طرح ادعیہ و مناجات, کہ یہ بھی اپنی جگہ پر بحث ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے اس سے متعلق, لیکن اپنے جب موضوع قرار پائے گفتگو کا, چونکہ ہمارا موضوع ایک زیارت نامہ ہے زیارت عاشورہ اور اس کی تفسیر, لہذا میں اس تیسرے مجموعے کے بارے میں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس فضا میں آ جائیں, اس وادی میں آ جائیں, اس فضا میں جہاں یہ زیارت نامہ موجود ہے. ہم اس کو اپنی فضا میں نہ لے آئیں بلکہ اس کی فضا میں جائیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماحول میں لے آئیں, اپنی فضا میں لیں. جب اپنے ماحول میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے, غبار بیٹھ جاتا ہے, اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں, پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. جیسے عموماً دیکھو کہ بعض لوگ پنجابی لہجے میں اردو بولتے ہیں, اتا انگلش بھی بولتے ہیں, بساؤ کا وہ جو اصل اہل زبان ہے ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے اردو بول رہے ہیں, یہ مسئلہ کیسے, جیسے میں بول رہا ہوں ابھی پنجابی لہجے میں آپ کے لیے اردو بول رہا ہوں, اہل زبان کو شاید تکلیف محسوس ہو رہی ہو, لیکن ہوں نہیں میں اہل زبان اس لیے. یا آپ بس کوئی زبان سیکھ لیں, فارسی سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, اور اس کو اپنے مقامی لہجے میں بولیں, تو جس کی زبان ہے اس کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یہ میری زبان کا حشر کیا کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو میرا لہجہ سیکھنا چاہیے, اپنے لہجے میں میری زبان بول رہا ہے. تو اسی طرح معصومین سے جو کچھ منتقل ہوا ہم اسے جب اپنے لہجے میں ڈالتے ہیں تو معصومین کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, کہ بجائے اس کے کہ یہ اس فضا میں آتا, اس وادی میں آتا جہاں پر رہ کر یہ کلام بیان کیا گیا ہے, اس کے بجائے یہ کلام کو لے گیا اپنے ماحول میں اور اپنی فضا میں, اور اس رنگ میں اس نے اس کو معنی کرنا شروع کر دیا. کہ بھی اشارہ کروں گا کہ ہم نے ان زیارت ناموں پہ کیا رنگ چڑھائے ہیں, دعاؤں پہ کیا رنگ ہم نے چڑھائے ہیں, مناجات پہ کیا رنگ ہم نے چڑھائے ہیں, حدیثوں پہ اور قرآن پہ کیا رنگ ہم نے چڑھائے ہیں, کیا غلاف ہمارے لپٹے ہوئے ہیں ان مجموعوں کے اوپر. لیکن اس فضا میں جانے کی ضرورت ہے, جس فضا میں یہ کلام جو زیارت ناموں کے نام سے معروف و مشہور ہے اور مدون ہے، ہمیں معلوم ہو یہ کیا کلام ہے. یہ زیارت نامے کئی پہلو ہیں ان کے. ایک وہی پہلو ہے جس کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں. کہا گیا ہے کہ اگر کسی معصوم کی زیارت کا شرف آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ سب کو خداوند تبارک و تعالی مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اگر نہیں ہوتا تشرف گار میں بیٹھے ہوئے مختلف مناسبتوں سے مختلف ایام میں اور مختلف اوقات میں ان زیارت ناموں کی تلاوت کریں آپ. کیوں تلاوت کریں؟ اس لیے کہ ان زیارت ناموں کو بڑی حکمت کے ساتھ تدوین کیا گیا ہے. ایک حکمت عملی کے تحت ان کو تدوین کیا گیا ہے، بلکہ ایک حکمت عملی سے پہلے ایک حکمت نظری کے تحت تدوین کیا گیا ان زیارت ناموں کو. پھر اس حکمت نظری کو حکمت عملی کی شکل دی گئی. حکمت نظری یعنی ایک سوچ، ایک فکر اور ایک تفکر، ایک ذہنیت کے تحت ان کو تدوین کیا گیا ہے. پھر اس سوچ کو ایک عملی شکل دی گئی ہے تاکہ یہ پیغام اور یہ حقائق اور یہ اسرار اہل بیت کے یہ لوگوں کے اندر محفوظ رہیں، اور جب بھی کوئی اس کا اہل آئے اسے سمجھ میں آ جائے کہ کیا پیغام مجھے دیا جا رہا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا ہے. مثلا جن لوگوں کا یہاں ہوں گے کثرت سے موجود ہوں گے، بلکہ بعضوں کو تو بھیجا گیا ہوگا یہاں پر کے ایسی مجالس میں کہ جو وہاں سن کے وہ کیا کہتے ہیں. ایسے اداروں سے تعلق ہوتا ہے کہ جن کا کام کچھ معلومات ادھر کی ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچانا ہوتا ہے. یہ معلومات ان کی مختلف درجہ بندی کرتے ہیں، مختلف ان کے درجات بناتے ہیں. کچھ تو معمول کی معلومات ہوتی ہیں جن کو میڈیا میں بھی دے دیتے ہیں کہ یہ آ جائیں سب پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ معلومات ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اندرونی معلومات ہیں، انٹرنل معلومات ہیں، یعنی متعلقہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں لیکن غیر متعلقہ آدمیوں کو معلوم نہ ہو. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے معلومات کا. اور تیسرا درجہ ان کا ہوتا ہے کہ حتیٰ متعلقہ کو بھی معلوم نہ ہو، بلکہ بہت ہی محرمانہ اور رازدارانہ معلومات ہوتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ سیکرٹ قسم کی باتیں ہیں، یہ ہر ایک کو معلوم نہ ہو، فقط مخصوص چند افراد کو معلوم ہو. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایک یا دو کو معلوم ہونی چاہیے، ان کو کہتے ہیں یہ ٹاپ سیکرٹ معلومات ہیں، ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہیں جو حتی اس ادارے کے ہر آدمی کو بھی معلوم نہ ہو. یہ وہ چیز ہے جو روزمرہ ہمارے مشاہدے میں ہے، سب جانتے ہیں. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء و ائمہ خدا علیہ السلام کو دین کا محافظ بنایا، دین کا مبلغ بنایا اور دین کا نافذ کرنے والا بنایا. یہ دین کو نافذ بھی کرنا ہے، خدا سے دین کو لینا، لوگوں تک دین کو پہنچانا، لوگوں کو دین سمجھانا اور لوگوں کے اوپر دین کو نافذ کرنا، یہ معموریت ہے خداوند تعالیٰ کی جانب سے معصومین کی. اس معموریت کی انجام دہی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہیں، جو سب سن لیں، دشمن دین سن لے، دوست دین سن لے، مومن سن لے، غیر مومن سن لے، سب کو معلوم ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اور معصومین سب کے سامنے بیان بھی کر دیتے تھے. ایک فقہی حکم ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، خوب یہ کوئی بھی سن لے، دشمن سن لے، دوست سن لے، اپنا سن لے، غیر سن لے، کسی کے کام ہی آئے گا. ایک ایسی چیز ہے جو اتنی رازدارانہ نہیں ہے، بلکہ سب سے متعلق ہے تو سب تک پہنچنی چاہیے. ایسے احکام کے متعلق اور ایسے دینی تعلیمات و معارف کے متعلق معصومین کا اہتمام تھا کہ فردن فردن ہر ایک تک پہنچائیں. کچھ معارف ایسے تھے جو اس طرح کے عمومیت نہیں رکھتے، فرد فرد تک پہنچانا نہیں تھا انہیں، بلکہ ان کو بعض خاص افراد کے سپرد کیا کہ یہ آپ کے مابین، آپ کے اندر رہیں، دوسروں کو نہیں، عام نہیں کرنا، پھیلانا نہیں ان کو، کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو بہت ہی رازدارانہ چیزیں تھیں، ان رازدارانہ چیزوں کو بہت ہی خاص افراد کے اندر، مخصوص افراد کے اندر رکھا، بیان فرمایا، اور کچھ تو ایسی چیزیں تھیں کہ جو وہ ٹاپ سیکرٹ چیزیں تھیں کہ جن کو ایک معصوم نے فقط دوسرے معصوم کو بتایا، کسی غیر معصوم کو نہیں بتایا. یہ روش رہی ہے معصومین کی، اور اس کے دلائل اور شواہد بھی موجود ہیں. اب یہ کہ آپ تصدیق کریں کہ ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا، ایک دو اشارے میں کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہید ہے، تمہید لمبی نہ ہو جائے کہ اصل بات تک وقت نہ پہنچے ہمارا، اس فضا میں لانے کے لیے جہاں یہ زیارت نامہ تدوین ہوا اور جس مقصد کے لیے تدوین ہوا اور جس مقصد کے لیے سونپا گیا ہمیں، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا حشر کیا اس کا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاص افراد کو تعلیم دی معصومین نے، وہ معین افراد کو، ہر ایک کو نہیں دی. ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید محاربی، راوی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کے صحابہ میں سے، راوی حدیث بھی ہے. یہ آئے امام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے، ایک آیہ کریمہ کے متعلق سوال کیا امام کی بارگاہ میں. امام علیہ السلام نے اس شخص کو جس کا نام محاربی تھا جواب دیا اس کو کہ یہ جواب بنتا ہے اس کا. وہ جواب سن کے چلا گیا. اسی آیہ کے متعلق ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا. اب یا کچھ وقفے کے بعد یا بلا وقفہ اسی چیز کے بارے میں، اسی نقطے کے بارے میں ایک اور شخص نے سوال کیا، حضرت نے اس کو ایک اور طرح سے جواب دیا، وہ بھی چلا گیا. بعد میں کہیں ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، ہوتی ہے بس وقت بات چیت، تبادلہ فکر، تبادلہ نظر، چونکہ دونوں صحابی تھے معصوم کے، ایک نے اپنا نقطۂ نظر ظاہر کیا، دوسرے نے اپنا نقطۂ نظر ظاہر کیا. اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، دلیل کے طور پر اس نے کہا میں نے معصوم سے پوچھا. ان سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، اس نے کہا میں نے بھی معصوم سے پوچھا. وہ جو امام نے اس زید محاربی کو بتایا تھا وہ بہت دقیق بات تھی، بڑی گہری بات تھی. دوسرے کو جو بتائی وہ معمولی سی بات تھی، سطحی بات تھی. اس کو محسوس ہوا کہ امام نے اسے اسی شے کے متعلق گہری بات بتائی، میں نے جب پوچھی تو مجھے اتنی گہری بات نہیں بتائی. تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوا، رنجیدہ ہوا، اٹھ کے آ گیا امام کی خدمت میں. اس سے پہلے کہ باہر جاتا پروپیگنڈا شروع کر دیتا، باہر آ گیا خود امام کی خدمت میں، ادب تھا اس کے اندر. آ کر حاضر ہو کر معذرت چاہ کر سوال کیا اس نے، یا کہیں شکوہ اپنا پیش کیا کہ آپ سے فلاں صاحبی نے پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، میں نے بھی پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، اور اس کو بڑی گہری بات بتائی، مجھے آپ نے وہ گہری وہ نقطہ نہیں بیان فرمایا. تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے پاس جو امانت خدا ہے، جو سر خدا ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو اس کے اہل تک پہنچائیں ہم، اس کو اس کے اہل تک پہنچائیں، تو ناراض نہ ہو. فرمایا کہ ومن مثل المحاربی، کون ہے محاربی جیسا، ہم تو تیار ہیں بتانے کے لیے، محاربی جیسا کوئی ہے نہیں ہے جس کو ہم بتا سکے، جس کے سامنے ہم پیش کر سکے. فرمایا تو بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر، تو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر، تو بھی محاربی جیسی فہم و فراست پیدا کر، بلکہ تو بھی محاربی جیسا بڑا سینہ پیدا کر، تاکہ ہم اسرار آپ کو بھی بتا سکے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے روایات کے اندر نمونے موجود ہیں. بعض لوگ آتے تھے بارگاہ امام میں، پہلے سے کچھ لوگ ہوتے، کوئی گفتگو چل رہی ہوتی، ایک شخص آتا، حضرت موضوع بدل دیتے، ایک شخص آیا موضوع بدل دیا، کسی اور بارے میں گفتگو شروع کر دی. کیوں گفتگو شروع کی؟ کبھی تو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ حکومت کا جاسوس ہو، بنو امیہ کا، بنو عباس کا جاسوس ہو، لیکن بعض اوقات معلوم ہوتا تھا یہ جاسوس نہیں، یہ جاسوس نہیں ہے، یہ الگ آدمی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنا آدمی ہے، لیکن پھر بھی موضوع بدل لیتے. کیوں موضوع بدل لیتے؟ اس لیے کہ جب وہ نقطہ بیان ہو رہا ہوتا، یہ شخص جو آتا یہ اس نقطے کا اہل نہیں تھا، اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس کی ذہنیت ابھی اس نقطے کو تحمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی، اس لیے حضرت نہیں چاہتے کہ یہ اس کے پلے پڑے. البتہ جب وہ اس قابل ہو جاتا پھر وہی نقطہ اس کو بیان فرما دیتے. بہت سارے نمونے اس کے بارے میں موجود ہیں، میرے ذہن میں بھی ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، لیکن سارا نمونے بیان کرنے میں وقت ہمارا نہ گزر جائے. صرف ایک اشارہ کیا، کیوں یہ ہوتا تھا کہ معصومین علیہ السلام بعض چیزیں بعض کے سامنے بیان فرماتے اور بعض بیان نہیں فرماتے؟ اس لیے یہ بیان فرماتے، فرماتے کہ یہ ہمارے راز ہیں، یہ ہمارے اسرار ہیں، یہ ہمارے بھی نہیں بلکہ یہ خدا کے راز ہیں، یہ خدا کے اسرار ہیں، یہ اسرار خدا اس شخص تک پہنچنے چاہیے جو سر خدا کے قابل ہے، جو راز خدا کے قابل ہے. ہر سینہ رازدان نہیں ہوتا، ہر کھوپڑی رازدار نہیں ہوتی. بعض ہوتے ہیں ایسے منہ کے کچے، زبان کے ہلکے، جو بات سنی اس کو نکال دیتے ہیں، راز معصومین اگل دیتے ہیں. لہذا ایک فریضہ و ایک واجب، جس طرح سے تقیہ کے بارے میں فرمایا گیا، اسی طرح کتمان کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے کتمان پہ بہت تاکید فرمائی. انہی کتب احادیث میں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، فراوان احادیث موجود ہیں کتمان کے بارے میں. کتمان یعنی راز کو چھپانا، نہ حق کو چھپانا. حق کو چھپانا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ قوم ہے جو حق چھپاتی ہے، ان پر لعنت کی، ان کی مذمت کی. بنی اسرائیل، یہود کے علماء، مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ کی خدمت میں یہیں پر خطبہ منا بیان کیا تھا، معلوم ہی آپ کو یاد ہے یا نہیں، خطبۃ المنا میں مختصر تعارف کروایا تھا، البتہ اس کی تفسیر تو بیان نہیں کر سکے. خطبۃ المنا میں یہ 59 ہجری میں کربلا سے ایک سال پہلے، ذی الحجہ 59 ہجری میں، سید الشہداء علیہ السلام نے منا میں حج کے دوران تمام اس وقت موجود علماء اور برجستہ شخصیات عالم اسلام کی، ہر طرز تفکر کی شخصیت کو اکٹھا کیا، ایک خیمہ نصب کروایا منا کے اندر، اور اس میں ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور یہ خطبۃ المنا بیان فرمایا. البتہ اس سے پہلے خطوط روانہ کیے، پیغام روانہ کیے پورے عالم اسلام میں، اس وقت کے عالم اسلام میں، کہ اس سال حج پر ضرور آئیے. 59 ہجری میں اینن غدیر کی طرح، جس طرح خطبہ غدیر یا حجۃ الوداع کے لیے پیغمبر اسلام نے تمام اس وقت کے عالم اسلام میں برجستہ شخصیات کو، اہم لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ اس سال ضرور حج پر آئیں، اس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے بھی 59 ہجری کے حج میں شمولیت کے لیے اکثر جو بڑی شخصیات نمایاں اور خصوصاً علماء کو شرکت کی دعوت دی، اور اکثر آئے بھی، کچھ خود سے آگئے، کچھ خود بلایا گیا، ان کے لیے خیمہ نصب کیا الگ سے، اور اس خیمے میں ان کو بٹھا کر حضرت نے وہ خطبہ بیان کرنا شروع کیا. اس خطبے کے ایک حصے میں آ کر حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ اے علماء اسلام، آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں یہ آیات تم پڑھتے ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے، علماء یہود پر قرآن میں خدا نے لعنت کی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے 3 آیات تقریباً یا 4 آیات قرآن کی پڑھ کر اس خیمے میں ان علماء کو سنائی کہ یہ آیات ہیں جن میں خداوند تعالیٰ نے قرآن میں علماء یہود پر لعنت کی ہے. پھر فرمایا کہ غور کرو اس لعنت کا سبب کیا تھا، کیوں خداوند تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے. ساتھ ہی حضرت نے وجہ بتائی، اس لعنت کا سبب بتایا، فرمایا کہ اس لعنت کا سبب یہ ہے، ایک عوام، یہود عوام بد عقیدہ ہو جاتے، بد عمل ہو جاتے، بد چلن ہو جاتے، منکرات پر عمل کرتے، یہ علماء بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے کسی کو روکتے نہیں تھے, تارکہ امر بل معروف کرتے. اس لیے خدا نے عوام سے پہلے ان علماء پر لعنت کی ہے کہ جو اپنے عوام کو برائی کی طرف مائل دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر انہیں کچھ کہتے نہیں, امر معروف کا نہیں کرتے اور نہ ہی منکر کی نہیں کرتے. یہ ایک. دوسرا فرمایا کہ یہ اس لیے علماء یہود پر خدا نے لعنت کی کہ یہ حق نہیں بتاتے تھے لوگوں کو, جانتے تھے حق لیکن بتاتے نہیں تھے, کتمان کرتے تھے, کتمان حق. قرآن نے بھی انہیں سرزنش کی, لم تکتم الحق, کیوں حق چھپاتے ہو, لم تلبس الحق بالباطل, کیوں حق کو باطل میں ملاتے ہو, کیوں حق کو چھپاتے ہو. ایک نمونہ بڑا واضح جو تاریخ نے بھی ذکر کیا, قرآن نے بھی حق چھپانے کا علماء یہود کی جانب سے جس کی وجہ سے ملعون واقع ہوئے اور خدا نے ان پر لعنت کی, وہ یہ تھا کہ ان کو نبی آخر الزمان و نبی خاتم کی تمام علامتیں معلوم تھیں, انہیں سب کچھ انہیں بتایا گیا تھا لیکن جب نبی خاتم کا ظہور ہوا انہوں نے وہ علامتیں چھپا لی, اپنی قوم اور اپنے عوام کو بتایا نہیں, اس پر قرآن نے ان پر لعنت کی. سید الشہداء نے وہ ساری آیات پڑھ کر علماء اسلام کو, اس زمانے کے جتنے فرقوں کے علماء تھے, خاص سید الشہداء کے امام ماننے والے تھے یا صحابہ کو مقدس سمجھنے والے تھے, جس تفکر کے علماء تھے ان کو بلا کر ان کے سامنے یہ فرمایا کہ یہ لعنت کی آیات یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, حق چھپانے کی وجہ سے ہے, یہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, حق چھپانے کی وجہ سے ہے. لہذا اگر کوئی بھی عالم کسی بھی فرقے کا ہو, خواہ یہود کا ہو, مسیحیت کا ہو یا اسلام کا عالم ہو, جب اس کے سامنے حق کو پائمال کیا جا رہا ہو, جب اس کے سامنے معروف کو ترک کیا جا رہا ہو, جب اس کے سامنے منکر پر عمل کیا جا رہا ہو اور وہ خاموش رہے, یہ جتنی لعنت کی آیات ہیں یہ ساری اٹھ کے اس کے گھر چلی جاتی ہیں. لعنت ادھر نہیں جاتی جدھر ہم بیچتے ہیں, کچھ چیز ہوتی ہے نا جس کو ہم بیچتے کہیں ہے جاتی کہیں اور ہے. آپ ہوا کو, یہ سگریٹ نوش ان کو تجربہ ہے, جو پان کھاتے ہیں ان کو بھی ہے, آپ اپنے گھر کی چھت پر پان کی پیک پھینکے اوپر, اس کو بھیجنا چاہیں آسمان پر, جائے گی کدھر, اوپر اوپر منہ کر کے آپ تھوکے آسمان کو, تھوک کہہ لیں, اب میں پیک کا کہتا ہوں, سب تو پان نہیں کھاتے, تھوکے آسمان کو, تھوکے جو آسمان کو تھوکے, تھوک جاتا کدھر ہے, اس کے اپنے منہ پر. تھوک ادھر نہیں جاتا جدھر ہم بھیجتے ہیں, ادھر جاتا ہے جدھر اس کو جانا. ہم ہزار چاہیں یہ ادھر چلا جائے, جاتا ادھر ہی ہے جدھر اس کو جانا. وہ ساری چیزیں ہیں, آپ ہوا کو جتنا نیچے پھینکے وہ پھر اوپر ہی جاتی ہے, جس کو اوپر جانا ہے آپ ہزار کوشش کر کے نیچے پھینکے وہ اوپر جائے گی, اور جس کو نیچے جانا ہے, جس کو اوپر جانا ہے آپ ہزار کوشش کریں وہ اسی سمت میں جائے گی جدھر اس کو جانا ہے. لعنت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جدھر ہم بھیجے ادھر چلی جاتی ہے, بلکہ اس کو وہاں جاتی ہے جدھر اس کو جانا ہے. جس زیارت نامے کو ہم شروع کر رہے ہیں ان کو کثرت سے لعنت ہے اس کے اندر. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا, آشنا, انشاءاللہ آپ کی آشنا باتیں کر رہا ہوں. لعنت جاتی ادھر ہے جدھر اس کو جانا ہے. خب کدھر جاتی ہے؟ سید الشہداء نے ان کو بتایا کہ لعنت جاتی ہے اس شخص کی طرف جس کے سامنے منکر پر عمل ہو رہا ہو وہ نہ روکے. یہ اگر لعنت کرتا ہے, جہاں بھی بھیجے لعنت کو لعنت لوٹ کر اسی کی طرف آ جاتی ہے. جو امر بالمعروف نہ کرے یہ لعنت اس کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے, اور لعنت اس کی طرف آ جاتی ہے جو حق جانتا ہو بتاتا نہ. یہ جہاں بھی لعنت بھیجے لعنت لوٹ کر اسی کے گھر آ جاتی ہے, یہودی ہو, مسیحی ہو, مسلمان ہو, سنی ہو یا شیعہ ہو, جہاں بھی ہو. اس لیے ان کو پڑھ کر یہ آیات لعنت کی بتائی کہ یہ کیوں خدا نے لعنت کی علماء یہود کو، ان وجوہ کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے، یہ اسباب کے ہی بھی موجود ہوئے وہ شخص ملعون ہے. اب توجہ فرمائیں، آیت قرآن کی تفسیر معصوم کی، آیت خدا کی، کلام خدا کا تطبیق معصوم کی، یہاں کوئی نہ کہہ سکتا کہ یہ تفسیر بر رائے ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہے. یہاں جو نظریہ دے گا وہ یا خدا کے مقابلے میں ہے یا معصوم کے مقابلے میں ہے، اور خدا اور معصوم سے مقابلہ آسان نہیں. اس کے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان دین سے باہر ہو جاتا ہے. خوارج کو کیوں خوارج کہتے ہیں؟ نہ اس وجہ سے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. خوارج کو اس وجہ سے کیوں خوارج نہیں کہتے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے خوارج کہتے تھے کہ جو کچھ معصوم کہتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، اپنی رائے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے آپ یوں کہتے ہیں، ہم یوں مناسب سمجھتے ہیں. خدا نے فرمایا دین سے خارج ہے، باہر ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے دین سے باہر ہے. حق چھپانا، اس پر قرآن نے لعنت کی ہے، قرآن نے لعنت کی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. حق چھپانا حرام، ایک اور چیز چھپانا ضروری ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ راز. راز چھپانا ضروری ہے، کسی کا بھی راز ہو. حتی روایات میں ہے کہ جو آپ کا اپنا ذاتی راز ہے وہ بھی کسی کو مت بتاؤ. غلط کام کر رہے ہو جو اپنا ذاتی راز کسی کو بتا رہے ہیں. اگر کسی کا راز تمہارے پاس ہے اس کو بھی تیسرے تک مت پہنچاؤ. یہ جو چھوٹے موٹے راز ہیں، گھریلو راز ہیں، عقد جب ہوا امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ، خطبہ عقد، توجہ فرمائی، شادیاں کرتے ہیں چھٹے مہینے بعد پھر مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ مشکلات بہت ساری موجود ہوتی ہیں لیکن انہیں حل نہیں کیا جاتا. دو معصوم کا تیسرا معصوم عقد پڑھ رہا ہے، توجہ فرمانا. دو معصوم ہستیاں، تاریخ میں فقط یہ ایک ہی نمونہ ہے، یہ ایک ہی تنہا نمونہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں ہے کہ جہاں پر دونوں معصوم ہوں. ایک ہی نمونہ ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں تکرار نہیں ہوا. نہ اس سے پہلے کبھی معصوم و معصومہ کی شادی ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی معصوم و معصومہ کی شادی ہوئی. یہ تنہا شادی ہے کہ جس میں دونوں معصوم ہیں، عقد پڑھنے والے بھی معصوم ہیں. خوب، معصومین کو، دو معصوم زن و شوہر کو، میاں بیوی کو، تیسرا معصوم خطبے کے، خطبہ نکاح کے اندر بتا رہے ہیں ان کو کہ حقوق کیا بنتے ہیں، حقوق کیا بنتے ہیں، فرائض تمہارے کیا بنتے ہیں. سب سے پہلا فریضہ یہ ہے، شادی صرف تسکین حوث کا نام نہیں بلکہ تشکیل حیات کا نام ہے، تشکیل حیات کا نام ہے. جب تشکیل حیات دے رہے ہو، جب ایک مجموعہ بنا رہے ہو، جب ایک خاندان کی بنیاد ڈال رہے ہو، تو پھر اس کو پورے آداب کے ساتھ ڈالو. لہذا یہ فرمایا کہ میاں بیوی کا حق ایک دوسرے پر یہ بنتا ہے کہ حق نہیں بنتا کہ بیوی اپنے گھر کے راز شوہر کو بتائے اور شوہر اپنے گھر کے راز بیوی کو بتائے. مشکلات یہاں سے شروع ہوتی ہیں نا، پہلے دن ہی آ کے سب کھول دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر حق نہیں بنتا کہ بیوی شوہر کے راز اپنے ماں باپ کو بتائے اور شوہر اپنی بیوی کے راز اپنے ماں باپ کو بتائے. یہ گڑبڑ ساری یہیں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے؟ جب رازدار نہیں ہوتے ایک دوسرے کے، زن و شوہر ایک دوسرے کے رازدار نہیں ہوتے. یہ راز رکھے ایک دوسرے کا، نہ بتائے، راز گھریلو راز ہو، ذاتی اپنا راز ہو، نہ بتائیں دوسرے کو. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے لا دین لمن لا سر لہو، لا دین لمن، بہت مختصر سی روایت ہے، اس کو حفظ کر لیں ابھی، لا دین لمن لا سر لہو، جس انسان کا راز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کو کوئی راز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. رازدان بنو، آپس میں ایک دوسرے کے رازدان بنو، پہلے خود اپنے رازدان بنو، پھر ایک دوسرے کے رازدان بنو، پھر مومنین کے رازدان بنو، پھر مخلوق کے رازدان بنو. اور جب کافی تجربہ رازداری کا تم کر چکو اور رازدان ہونے کا ثبوت دے دو تو پھر خدا بھی اپنے راز تمہیں بتائے گا، چونکہ ثابت ہو گیا کہ رازدان ہو تم. لیکن جو اپنے راز نہیں سنبھال سکتا، جو اپنے گھریلو راز نہیں سنبھال سکتا، جو اپنے بھائی کے راز نہیں سنبھال سکتا، جو مومن کے راز نہیں سنبھال سکتا، خدا کبھی بھی اپنا راز اس کو نہیں بتاتا. ہر منہ پھٹ کو تو راز نہیں بتائے جاتے، بے شک بیٹھے رہو ساری عمر لوٹا مسلح لے کے بیٹھے رہو، خدا کبھی کسی منہ پھٹ کو راز نہیں بتاتا، نہیں بتاتا. لہذا اس سر اعظم خدا، سر اعظم خدا یعنی بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف، یہ سر اعظم خدا بقیت اللہ، حضرت بقیت اللہ سر اعظم خدا، سب سے بڑا راز خدا، سب سے بڑا راز خدا. اس نے خود کہہ دیا کہ زمانت زمانہ غیبت کبریٰ میں جو بھی میری ملاقات کا دعویٰ کرے کہو یہ جھوٹا ہے، جو بھی میری ملاقات کا دعویٰ کرے کہو یہ جھوٹا، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب کذاب، الوقاتون کذاب، ملعون ملعون، الوقاتون ملعون. فرمایا کذاب ہیں جو میرے ظہور کا وقت معین کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، جو میری ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کذاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کرنا زبان سے کہ میری ملاقات ہوئی، یہ راز اگل دیا، یہ منہ پھٹ ہے انسان، اور خدا اپنے راز سے منہ پھٹ کو آگاہ ہونے نہیں دیتا. اس کی معنی یہ نہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے لیکن رازدار سے ملاقات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے لب کھلتے نہیں. ہر منہ پھٹ سے تو یہ راز نہیں بتایا جا سکتا. بقیت اللہ سر اعظم خدا، ظہور سر اعظم خدا ہے. آپ کا کام پیشنگوئی کرنا نہیں، آپ کا کام انتظار کرنا ہے، آپ کا کام ظہور کے لیے میدان بنانا ہے، نہ بیٹھ کر کمرے میں پیشنگوئیاں کرنا. یہ سر اعظم خدا، لا دین لمن لا سر لہ، لا دین لمن لا سر لہ. مولا صدرہ بہت ہی بڑے حکیم، آپ یوں کہیں کہ بشریت میں، کل بشریت میں معصومین کے بعد جو چند نام انگلیوں پر گنے جائیں بڑے لوگوں کے، بہت بڑے لوگوں کے، معصومین کے بعد ان میں سے ایک نام ملا صدرہ ہے. یہ سرمایہ تشیع کا ہے، یہ تحفہ خدا نے شیعہ کو دیا ہے، یہ ہدیہ خدا نے ہمیں دیا ہے، خدا کے ہدیے وصول کرنے کا ڈھنگ بھی ہمیں آنا چاہیے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا. جس طرح لوگوں نے شبہے پیدا کر کے الجھا کے ذہنوں کو درے عصمت و ولایت سے امت کو دور کر دیا، ایک تحفہ خدا کا یہ معصومین ہے، سب سے بڑی نعمت یہ معصومین ہے. لیکن صدر اسلام سے لے کر آج تک بعضوں نے مسلسل شبہات ڈال کر در ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا. حتیٰ ایک سنی عالم امام رازی، فخر رازی، جو اہل سنت کی بہت جید عالم، بڑے ذوالفنون، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ خدا لعنت کرے بنو امیہ کو کہ جنہوں نے امت کو در ولایت سے دور کر دیا، در علی سے دور کر دیا، سب سے بڑی جنایت انہوں نے یہ کی۔ بس ہو سکتا ہے نا ایسے کہ شبہ ڈال کر معصوم کے در سے دور کر دیں، تو بڑی بات نہیں کہ اگر آج شبہات ڈال کر غیر معصوم نائب معصوم سے دور کیا جاتا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ انہی شبہات سے معصوم سے بھی دور کیا گیا لوگوں کو۔ شبہات اپنا اثر دکھاتے ہیں، ڈالیں گے یہ شبہات، اور انہوں نے اپنا اثر دکھایا، امت کو پہلے معصومین سے دور کیا، پھر شبہات ڈال کر خدا کی وہ نعمتیں جو مکتب اہل بیت کے ذریعے خدا نے ہمیں دی ان سے بھی دور کر دیا گیا۔ ان شبہات، ان نعمتوں میں سے یہ بزرگ حکیم ایک نعمت ہے خدا کی، چونکہ تو عرض کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو انہوں نے خدمات انجام دی۔ میں اگر بتانا چاہوں کہ یہ کیا عظیم شخصیت ہے، امام راحل رضوان اللہ علیہ نے جب گورباچوف کو دعوت اسلام دی، تو یہ نہیں کہا کہ جنتری پڑھو اسلام کی، اگر جنتری کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ کیا کہا، گورباچوف کو کہا کہ اگر اسلام سمجھنا چاہتے ہو، اگر دین اسلام کی حقانیت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو کس کو پڑھو؟ کہا ملا صدرہ کو پڑھو، آ کر ملا صدرہ کو پڑھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ گورباچوف خود مارکسزم کی اولاد ہے، کمیونزم کی اولاد ہے۔ مارکسزم ایک بہت ہی پیچیدہ فلسفے کا نام ہے، پیچیدہ فیلسوف، اور پیچیدہ فلسفے کی زد میں آیا ہوا ایک ملحد، اس کو عام آدمی مسلمان نہیں کر سکتا، اس کو کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ پیچیدہ فلسفے کا فرزند ہے تو ادھر سے ایک قرآنی فلسفے کا فرزند ہے، ایک الہی فلسفے کا فرزند ہے۔ لہذا امام راحل نے کہا کہ اس پیچیدہ الہادی فلسفے سے نکل اور الہی فلسفے کے دامن میں آ۔ کون سکھائے گا؟ کہا ملا صدرہ سکھائے گا تمہیں۔ بعضوں نے شبہات کیے ملا صدرہ کے بارے میں، امام خمینی نے بہت ہی احساساتی انداز میں جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ما ملا صدرہ وما ادراک ما ملا صدرہ، تمہیں کیا معلوم ملا صدرہ کیا ہے؟ ملا صدرہ کے نام سے عوام میں مشہور ہیں، نام ان کا اور ہے، صدر المتعلہین ان کا مشہور نام ہے، علمی نام صدر المتعلہین، یعنی الہی حکماء کے صدر۔ اس بزرگوار کا ایک شعر ہے راز کے بارے میں، راز خدا کے بارے میں، چونکہ خود صاحب راز ہیں، ان رازداری کے بارے میں شعر ہے۔ فرمایا کہ ہر کرا اسرار حق آموختن، جس کو بھی خدا نے حق کا سر بتا دیا، راز بتا دیا، ہر کرا اسرار حق آموختن، دہانش بستن و لبانش دوختن، اس کا منہ بند کر دیا گیا، اس کے لب سی دیے گئے ہیں۔ اسرار حق جان کر پھر انسان لب کشائی نہیں کرتا، صاحب سر، صاحب راز بننا پڑتا ہے۔ لہذا معصومین نے فرمایا کہ ہمارے راز کو ضائع مت کرو، کتمان۔ فرمایا لا دین لمن لا سر لہو، جس کا راز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، کتمان سر معصومین۔ اور فرمایا بھی کہ ضائع نہ کرو، روایات میں کہ ضائع نہ کرو ہمارے راز کو۔ اب اشتباہ نہ ہو، وہ پہلے بات میں عرض کر چکا ہوں، ادھر بار بار نہ کہ اس کا مطلب ہے ہم تبلیغ نہ کریں، اس کا مطلب ہے ہم، وہ طالب علمانہ باتیں نا جو ذہن میں اٹھتی ہیں، اس اوقات کہتے ہیں طالب علم کی ذہنی پیچیدگی کے بارے میں ایک مثال ہے آپ ہی کی بنی ہوئی، کہ پتا، درخت کے پتا اور چونٹی، انہوں نے ایک دوسرے کے تعاون کا ایک قرارداد آپس میں باندھی، چونکہ جب ہوا چلتی ہے پتا اڑ جاتا ہے، جب پانی آتا ہے چونٹی بہ جاتی ہے، تو ان دونوں نے آپس میں قرارداد باندھی۔ چونٹی نے کہا کہ جب آندھی آئی تو میں تیری مدد کروں گی، اور جب سیلاب آئے تو تو میری مدد کرنا، کیونکہ پتے پہ چونٹی بیٹھ جائے پھر ڈوبتی نہیں ہے، اور اگر بارش آئی، اگر آندھی آئی، اگر ہوا چلی تو میں تجھے دبوچ لوں گی، تو اڑے گا نہیں۔ تو یہ قرارداد باندھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں پر باندھے جہاں کوئی طالب علم نہ بیٹھا ہوا ہو دونوں نے۔ لہذا خلوت کے نقطہ جا کر ڈھونڈا اور وہاں جا کر قرارداد آپس میں جب باندھنے لگے، دونوں نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو۔ جب اظہار کیا کہ میں آندھی میں تیری مدد کر سکتا ہوں، اس نے کہا میں بارش میں، تو پیچھے سے جھاڑی سے ایک طالب علم نکلا، اس نے کہا اگر دونوں ایک ساتھ شروع ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اب بار بار یہ سوال آتا ہے نا کہ بس اس کا مطلب ہے ہم تبلیغ نہ کریں، اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو دعوت نہ دیں، حق کی طرف دعوت نہ دیں، آئمہ کی طرف دعوت نہ دیں۔ نہ، وہ چیز الگ ہے، دعوت عام ہے، صلہ عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، دعوت عام ہے، حق کو نہیں چھپانا، حق کی تبلیغ کرنی ہے۔ لیکن حق کی اقسام ہوتی ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم یہ ہوتا ہے کہ ایک حق کو سر کہتے ہیں، راز کہتے ہیں، اس راز کو برملا نہیں کرنا، اس راز کا محافظ بننا ہے۔ وہ کون سا راز ہے؟ وہ راز ولایت معصومین ہے، وہ راز راز ولایت ہے۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں ولایت کی طرف، حق کی طرف، تبلیغ ولایت کریں، لیکن راز ولایت دیکھ کے بتائیں کہ آیا یہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نا اہل ہے اس کو راز سپرد نہ کریں۔ روایت میں بھی ہے کہ حکمت نا اہل کو نہ بتاؤ، جو اہل نہیں ہے اس کو حکمت نہ سکھاؤ، چونکہ نا اہل کو حکمت سکھانا حکمت پر ظلم ہے، نا اہل کو حکمت سکھانا حکمت پر ظلم ہے، اور اہل سے حکمت بچانا، محفوظ رکھنا، روک کے رکھنا، یہ اس اہل پر ظلم ہے۔ اہل سے کبھی روکو نہیں، نا اہل کو کبھی بتاؤ نہیں۔ اس سیرت خود معصومین کی ہے، فراوان نمونے میں نے عرض کیا، دسیوں ابھی بیان کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں ایسے نمونے جہاں پر خود معصومین نے کہا کہ یہ رازدان نہیں ہے، اسے ہمارے پاس نہیں لایا کرو۔ لوگ لاتے تھے کہ آپ کی محفل میں بیٹھے گا، مجلس میں بیٹھے گا، وہ سیکھ لے گا۔ حضرت نے فرمایا ضرور لو، لیکن ایسی مجلس میں نہ لو چونکہ یہ راز کی مجلس ہے۔ اور وہ مشہور روایت اب چند ایک عرض کر دوں، آپ پختہ یقین ہو جائے، آپ کا یقین تو ہے انشاءاللہ، یہ عین الیقین بن جائے، وہ حق الیقین بن جائے آپ کے لیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے، پیغمبر اکرم دن بھر لوگوں کو تبلیغ دین فرماتے، دن بھر تبلیغ دین فرماتے، لیکن ایک جیسی نہیں تھی، کچھ لوگوں کو خاص اوقات میں تبلیغ دین فرماتے، نماز صبح سے پہلے، نماز شب کے وقت، کچھ لوگوں کو نماز صبح کے بعد، کچھ لوگوں کو طلوع فجر کے وقت، اور پھر اسی طرح درجے بنے ہوئے تھے۔ چند افراد تھے جو خاص نماز صبح سے پہلے، بعض نماز صبح کے بعد، بعض اس طرح دن بھر تعلیم حاصل کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر شب، ہر روز وتیرہ یہ تھا، یہ امیر المومنین سے روایت منقول، کہ ہر شب کا وتیرہ رسول اللہ کا یہ تھا کہ امیر المومنین میں اور رسول اللہ میں ہر شب ایک خلوت ہوتی تھی، اس خلوت میں کوئی اور نہیں ہوتا تھا، وہ خلوت مختلف جگہ ہوتی، خلوت کے چند لحظے ہر شب کو، اور اس خلوت کے لحظے میں رسول اللہ علی علیہ السلام کو کچھ راز بتاتے تھے۔ کبھی ازواج کے کمروں میں یہ خلوت ہوتی، ہر زوجہ رسول کا جی چاہتا کہ اس خلوت کی بات کو سنے، رسول اللہ اپنی ازواج کو اٹھا دیتے، بہت محترم ازواج بھی تھی رسول اللہ کی، بہت ہی دانا، بہت ہی متی بھی تھی، ان کو بھی اٹھا دیتے، وہ خواہش بھی کرتی تو اٹھا دیتے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جب کبھی دختر رسول کے حجرے میں یہ خلوت ہوتی اور حضرت سیدہ پاس بیٹھنا چاہتی تو رسول اللہ نے کبھی حضرت فاطمہ کو اٹھایا نہیں اس راستے۔
نعرہ تکبیر،
کبھی وہاں سے اٹھایا نہیں. وہ راز تھے جو رسول اللہ نے منتقل کیا امیر المومنین. چونکہ راز کے لیے سینہ چاہیے اور علی سے زیادہ بڑا رازدان سینہ موجود نہیں تھا, اور علی بھی کچھ سینے میں راز رکھتے تھے جن کو بتانا چاہتے تھے اور سینے کی تلاش میں تھے. کمیل کو کہا, یا کمیل, سینے پہ ہاتھ مار کے, انا ہا ہونا علما جمع. اے کمیل, اس سینے کے اندر علم کا سمندر ہے ٹھانٹے مارتا ہوا, لیکن میں کسی سینے کی تلاش میں ہوں. لو وجد تو لہو حملا, اے کاش کوئی علی کے علم کو سنبھالنے والا مل جاتا, کوئی علم کو اٹھانے والا مل جاتا. جب کوئی نہیں ملا, کنویں میں جا کر راز بتا دیے. یہ علامت تھی کہ یہ لوگ میرا راز سننے کے قابل نہیں. ہر ایک دن بعض تو کہتے ہیں جی ابھی بتا دو, ہمیں بتا دو راز, اور ابھی بتا دیں, اور کس کو بتا دیں, منہ پھٹ کو بتا دیں. یہ تو پھر راز نہیں رہا. ان رازوں کے لیے توجہ فرمائیں, تعلیمات عمومی ہیں, روایات تعلیمات ہیں, روایات تعلیمات ہیں. وہاں بھی تقیہ کی روایات ہیں البتہ, لیکن وہ تقیہ فقط دشمن سے ہے, راز نہیں ہے روایات میں. وہ تقیہ دشمن سے ہے, لیکن راز معصومین نے ایک عجیب حکمت کے تحت ایسے لفافوں میں بند کر کے رکھے اور اپنے اہل تک پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ راز تاریخ بار میں سب کے ہاتھوں میں رہے, سب کھول کے پڑھتے رہے, ورد کرتے رہے, لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو سکا یہ راز ہے اہل بیت کا. صبح شام ان کے ہاتھوں میں رہے. اس کے لیے اہتمام معصومین نے زیارت ناموں کا کیا, اپنے راز کو محفوظ رکھنے کے لیے اہتمام معصومین نے زیارت نامے کا کیا. زیارت جامعہ حضرت امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے, وہ راز حضرت نے اس شخص کو بتایا اور اسے کہا کہ یہ کس کو بتاؤ جا کر. لیکن اس طرح سے یہ راز تدوین ہوا ہے کہ جس کے پاس کوڈ ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے. ہے تو ہر ایک کے پاس, ہر ایک کے گھر میں رکھا ہوا ہے, سب کو کہا ہے اس کو پڑھو بھی, لیکن جو باتیں کوڈ میں ہوتی ہیں وہ پڑھ تو لیتے ہیں سب, لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. ڈاکٹرز لکھتے ہیں نسخہ, کون پڑھ سکتا ہے؟ فقط میڈیکل سٹور والا, کسی اور کو, مریض کو نہیں سمجھ میں آتا کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, کوڈ میں لکھتے ہیں. اور اگر کوئی چیز تدوین ہی کوڈ کی زبان میں کی جائے, جب تک وہ کوڈ نہ ملے انسان کو, یہ ہزار سال اس کے پاس رہے, یہ راز کھلتا نہیں, یہ راز کھلتا نہیں ہے. اب آپ کو عرض کرتا ہوں میں کہ زیارت جامعہ ایک راز ہے معصومین کا, نظام امامت بتانے کے لیے. ساری عمر اس زیارت جامعہ کو پڑھتے رہے لیکن راز امامت نہیں سمجھ سکے, راز امامت نہیں سمجھ سکے. زیارت عاشورا ایک راز ہے اہل بیت کا, دے دیا کہ پڑھو, لیکن جن کے پاس کوڈ نہیں تھا وہ پڑھتے روز ہیں لیکن اس راز سے آشنا نہیں ہوتے, اس راز سے آشنا نہیں ہوتے. حضرت سید ساجدین سے روایت منقول ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیات اور سورہ توحید کی آیات کو اس لیے قرآن میں لکھ دیا کہ آخر الزمان میں ایک قوم آئے گی جو سورہ حدید کے رازوں کو سمجھے گی اور سورہ توحید کے رازوں کو سمجھے گی. سورہ حدید میں یہ آیت ہے, ہو الاول والآخر والظاہر وال باتیں. امام چارم فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے توحید کا, لکھ تو دیا گیا لیکن آخر اس زمان میں ایک قوم آئے گی جو اس راز کو سمجھے گی. میں نے جو کہا کہ ملا صدرہ ایک نعمت ہے خدا کی ہمارے لیے, اس بزرگ حکیم نے سورہ حدید کی تفسیر کی, خود لکھا تفسیر میں, کہا جب میں تفسیر کر چکا اس کے بعد مجھے اپنے پیشوا امام چارم کی یہ حدیث ملی تو میں فوراً سجدے میں جھک گیا. سجدہ شکر بجا لایا کہ یہ راز خدا نے اس وقت تک بند رکھا جب تک ملا صدرہ پیدا نہیں ہو جاتا. کھولا وہ راز, توحید کا راز کھولا, لیکن اب بھی اہل کے لیے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے زیارت عاشورا میں ایک راز معصوم کو حکم دیا کہ ایک راز زیارت عاشورا کی صورت میں تدوین کر دیا جائے. کس کا راز؟ کربلا کا راز, عاشورا کا راز, شہادت کا راز, دین کا راز اور اسلام کا راز اور امامت و توحید کا راز اس زیارت نامے کی صورت میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور سب کو تھما دیا گیا کہ اس کو صبح و شام پڑھتے رہو. لیکن سب پڑھتے رہے, راز کھولا تو کس نے کھولا؟ وہ بھی آخر الزمان میں وہ شخص آیا کہ جو قم کی سرزمین سے اٹھا, جس کو خمینی کہتے ہیں, اس کو خمینی کہتے ہیں. زیارت عاشورا کا راز کھولا, کوڈ پڑھ لیا. آج کل ٹیکنالوجی نے ہمیں بعض باتیں سمجھنے میں مدد دی ہے, بہت بعض چیزیں بناتے ہیں نا, کہتے ہیں لاک کر دیا اس کو کمپیوٹر میں, سی ڈی سافٹ ویئر ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کو لاک کر دیا. لاک سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی ایک فائل ہے لیکن کھلتی نہیں ہے. کیوں نہیں کھلتی؟ لاک کوڈ ہوتا ہے. کمپیوٹر اپنا لاک کر دیں آپ, لاک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کوڈ رکھ دیا جو آپ ہی کو معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں ہے. لیکن بعض ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کو, ہیکر ہوتے ہیں نا ایسے, یہ ان کا ساری دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ لاک کھولنے میں. یہ ساری رات لگے رہتے ہیں لاک کھولنے میں, دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں ہر ایک کی جا کر فائل, جا کر جس کو دیکھتے ہیں یہ لاک ہے. ان کی دلچسپی ہے, ان کی دلچسپی ہے ہیکروں کی, کہ جو کھلی ہوئی فائل ہو اس کو نہیں پڑھتے, جس کو جا کر کھولنے کی کوشش کریں لکھا ہوا ہو یہ لاک ہے یا نہیں کھلتی, اسی میں لگ جائیں گے. یہ شاید مہینہ لگا دیں, ہفتے لگا دیں اور آخر کر کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح خداوند نے فرمایا کہ کچھ فائلیں میں نے بنا دی تمہارے لیے, زیارت عاشورا کے نام پر معصومین نے بنا دی اور اس کو لاک کر دیا, اور اس کا لاک کھولنے کے لیے کہا کہ صبح و شام پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, شاید تم میں کوئی ایسا نکلے جس سے یہ کوڈ کھل جائے, یہ لاک کھل جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس دن یہ لاک کھلا, جس دن یہ کوڈ کھلا, ہیکر بھی گیا زیارت عاشورا کو, کوڈ جس کے لیے کھل گیا, پھر وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, بہتر ہے نہ کھلے یہ راز, لیکن جس کے لیے کھل گیا یعنی وہ خود ہی نہیں رہے گا, اسے رہنے دیا بھی نہیں جائے گا. اب معلوم نہیں کیپیٹل میں بیٹھ کر ہم یہ راز کھولیں یا نہ کھولیں. شہادت, 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 شہادت. اب ایک ادیب کی زبان میں کہ معلوم نہیں سے تفسیر کرتے ہیں لوگ سن کے بعض باتوں کو, جانے کیا, جانے کس رنگ میں تفسیر کرے اہل حوس, جانے کس رنگ میں تفسیر کرے اہل حوس, مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں, جانے کس رنگ میں تفسیر کرے اہل حوس, مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں. زمانے کے انداز بدل گئے, معلوم نہیں نئے زمانے کے تقاضے کیا ہیں, آیا وضع دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں. یہ اصرار اگر فاش ہو جائیں, کھل جائیں, کہ کھلنے چاہیے, یہ مومن کے لیے رکھے گئے ہیں یہ اصرار, اور کھولنا ہے. شہداء کربلا سے یہ راز کھل گیا, ان 72 انسانوں سے یہ راز کھل گیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس سے یہ راز کھل جائے, شب عاشور چراغ بجا دیا گیا, سنا ہوئے نا, شب عاشور چراغ بجھ گیا, چراغ بجھا کے جنت لکھ کے دے دی گئی. تو جنت کے چکر میں ان پر یہ راز نہیں کھلتا. دل میں حور ہو, پیشانی خدا کے بارگاہ میں ہو, اس پر یہ راز نہیں کھلتا. یہ راز کسی اور پر کھلتا ہے جو حوروں کے چکر سے باہر آئے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اے شیخ, کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام. اے شیخ, کمال ترک سے, زود ترک دنیا کو کہتے ہیں نا زود, تو نے دنیا چھوڑی کتنا مقام ملا تجھے. اے شیخ, کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. تو نے دنیا چھوڑی تجھے اتنا ملا, اگر عقبہ چھوڑ دے دیکھ تجھے کیا ملتا ہے. کیوں نہیں کہ صرف دنیا چھوڑنی ہے, یہاں فیمیل کو چھوڑ کر ادھر حور کے چکر میں رہنا, یہ تو زود نہیں ہے. زود یہ ہے کہ اصل ان چکروں سے باہر آ جاؤ. لہذا امیر المومنین نے, امیر المومنین کا مذہب ہی یہ نہیں ہے, امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ اے پروردگارا, اگر تو نے جنت نہ بھی بنائی ہوتی, تو نے جہنم نہ بھی بنائی ہوتی, علی تیرا عبادت گزار ہوتا, علی تیرا عبادت گزار ہوتا. کربلا کے شہداء کو جنت لکھ دی گئی. کس طرح لکھ کے دی گئی؟ چراغ بجھا کر حضرت نے فرمایا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں بھی راضی, میرا پروردگار بھی راضی. لکھ دی نا. کسی مفتی نے, کسی مجتہد نے, کسی عالم دین نے, کسی پیش نماز نے نہیں, بانی شریعت نے لکھ دی, وارث شریعت نے لکھ دی. فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن سید الشہداء کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ یقین جان لو, جس سے حسین راضی ہو جائے اور رب حسین راضی ہو جائے, وہ جہنم نہیں جائے گا. لیکن یہ 72 جنت جانے نہیں آئے تھے. جب چراغ جلا بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کیوں گئے نہیں, راضی تو ہوں جانے پر, راضی تو ہوں, اگر چلے جاتے سیدھے جنت میں جاتے, لیکن نہیں اٹھے. کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے کہ انہیں راز مل گیا تھا, انہوں نے کوڈ کھول لیا تھا, انہوں نے اس راز کا کوڈ لاکھ کھول لیا تھا. اور جس سے یہ لاکھ کھل جائے, اس کو نکالو بھی کربلا سے نہیں جاتا. شب عاشور جس سے یہ راز کھل جائے, راتیں بڑی چیز ہیں. ان ناشئت اللیل اشد وطئا واقوم قیلا, راتوں کی فرصتوں سے فائدے اٹھاؤ. ان راتوں میں کیا کرو؟ خدائی کوڈ کھولو, لاکھ کھولو. ان نماز شب میں, نماز تہجد میں, تلاوت قرآن میں, اور شب بیداری کے اندر دین کے راز کھولو. جب راتوں کو دین کے راز کھل جائیں, صبح ہوتی ہے انسان عاشورہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے. شب عاشور بڑے راز کی رات ہے, ایک آرزو ہے. دعا کریں آپ انشاءاللہ توفیق ہو کبھی اسرار شب عاشور بیان کروں. اسرار بڑی سر کی رات ہے, بڑے رازوں کی رات ہے. ان سے شب عاشور وہ راز, وہ کوڈ کھل گیا. کہا چلے جاؤ, نہیں گئے, بلکہ کیا کہا؟ ہر ایک نے اٹھ کے کہا, یہ تو ایک جان ہے, یہ تو ایک وجود ہے, اگر ہمیں کاٹ دیا جائے, ہزار دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور ہزار ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر خدا ہمیں حیات دے, پھر آپ کے قدموں میں نثار ہوئے بغیر نہیں جائیں گے. جس پر راز کھل جائے, وہ جہاں جہاں جا پہنچتا ہے. بڑی بات ہے یہ راز, خدا شاہد ہے, بڑی بات ہے یہ راز. پھر وہ رہ نہیں سکتا. پاس سال ہا سال لگے رہتے ہیں, نہیں کھلتا. بعضوں میں ایک شب میں کھل جاتا ہے, بعضوں سے ایک شب میں کھل جاتا ہے. ان لوگوں میں سے جس نے یہ راز کھول لیا, ایک کا نام ہے وہاب قلبی. وہاب قلبی کون ہے؟ جوان, جوان مسیحی. غور فرماتے جائیے, مسیحی عیسائی جوان, کربلا کے میدان سے باہر نخلستان کے قریب بادیا نشین ہیں، کچھ نشین اپنی ماں کے ہمراہ اور اپنی زوجہ کے ہمراہ، جو ابھی دلہن تھی، چونکہ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اپنی دلہن کے ہمراہ، اپنی ماں کے ہمراہ، بوڑھی ماں کے ہمراہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہے. سید الشہداء کا گزر ہوا، دیکھا ایک اجنبی مقام پر ایک خیمہ ہے، تشریف لے گئے. وہاں اپنی زوجہ کے ہمراہ ریوڑ لے کے گیا ہوا تھا اطراف میں چرانے کے لیے، بڑھیا خیمے کے اندر موجود. سید الشہداء نے سلام کیا، بڑھیا اٹھ کے ادب سے کھڑی ہوئی، پوچھا کون ہو؟ سارا ماجرا اس نے بتا دیا، ہم بادیا نشین ہیں، میرا بیٹا ہے اس کا نام وہاب ہے، اور میری چند روزہ دلہن ہے جو اس کے ساتھ گئی ہوئی ہے صحرا میں. حضرت نے فرمایا جب لوٹے تو بتا بھی دیا کہ ہم مسیحی ہیں، فرمایا جب لوٹے تو اسے کہنا ایک لہجے کے لیے میرے پاس آ جائے. چلتے ہوئے پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں اس صحرا میں، کوئی مشکل تو نہیں اس صحرا میں؟ توجہ فرمائی، کہنے لگی اور تو کوئی مشکل نہیں، صرف پانی کی مشکل ہے. اللہ اکبر، السلام علیکم یا صحرا اللہ. کیا قدرت میں تھا اور کیا ہوا؟ کہنے لگی پانی کی تکلیف ہے، پینے کا پانی بڑے دور سے لانا پڑتا ہے، بڑی مشکلوں سے لانا پڑتا ہے. کہا میرے ساتھ چند قدم آؤ. خیمے سے لے کر چند قدم چلے، ایک پتھر کو حضرت نے عصا سے ہٹایا، میٹھا ٹھنڈا اور گوارا پانی کا چشمہ نکلا. کہا خود بھی پیو، اپنے بچے کو بھی پلاؤ، اپنی دلہن کو بھی پلاؤ، اپنے حیوانوں کو بھی پلاؤ. کہہ کر چلے گئے. وہاب واپس آتا ہے، دیکھتا ہے خیمے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے. پانی لانا وہاب کا کام تھا، بڑھیا نہیں جاتی تھی. اسے کہا میں تو آج پانی نہیں لایا، تازہ پانی، میٹھا پانی کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی ایک راہ گزر آیا، بڑا عجیب راہ گزر آیا، میں نے عمر میں ایسا انسان نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. کہا کون تھا؟ کہا بہت ہی پرہیبت تھا، بہت ہی پرہیبت تھا، چہرہ نورانی تھا، لگتا ہے کسی قوم کا سردار تھا، بہت باوقار تھا، بہت ہمدرد تھا، بڑا کریم النفس تھا، اس کی باتوں میں کرامت ٹپک رہی تھی. جاتے ہوئے کہہ کر گیا ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا. بیٹا چلا جاتا ہے ملنے کے لیے. توجہ کریں، مسیح جوان چلا جاتا ہے سفر کربلا میں. یہ وہ سید الشہداء، یہ وہ سردار ہے جو مکہ میں حاجیوں کو بتاتا رہا کوئی نہیں سمجھا، جو مدینہ میں زائرین کو بتاتا رہا کوئی بھی نہیں سمجھا، بڑے پرانے مسلمانوں کو بتاتا رہا نہیں سمجھا، علم قرآن و حدیث رکھنے والوں کو سمجھاتا رہا نہیں سمجھا، ایک مسیح جوان کو پتہ نہیں کیسے سمجھا دیا. واپس آیا، کہا ماں میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں. انہیں بھی لے کر آیا، مسلمان ہوئی دونوں خواتین. تقاضا کیا کہ اگر اجازت دیں تو ہم بھی کاروان میں شامل ہو جائیں. سید الشہداء نے فرمایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئی دلہن کا حق ہے تیرے اوپر اور بڑھیا ماں کا حق ہے تیرے اوپر، تیرے بغیر ان کا کوئی بھی نہیں اور اس کاروان سے کوئی بچے گا نہیں. اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو آ جا. گیا ان کو راضی کرنے کے لیے. جب راضی کرنے کے لیے گیا تو دونوں کیا کہتی ہیں، ایک شرط پر راضی ہو جاتی ہیں ہم، وہ کیا؟ کہ جب تو شہید ہو جا، جب تو شہید ہو جا، جب تو اس کریم النفس کی مخدرہ والدہ کی بارگاہ میں پہنچ جا، جب حسین کی ماں کی بارگاہ میں پہنچے بہشت میں، اور جا کر اس مخدرہ سے یہ کہے کہ بی بی دو کنیزیں ہیں تیری شفاعت کی منتظر ہیں. اگر یہ کام کر تو اجازت دیتی ہے. وعدہ دے دیا, وعدہ دے کے چل پڑے اور روزے عاشور آ گیا, روزے عاشور آ گیا. انصار لڑ رہے ہیں, وہب کے لڑنے کی جب باری آئی وہب نے جنگ شروع کی. بعض روایات میں لکھا ہے شمشیر کا نہیں لاٹھی کا بڑا دنی تھا, لاٹھی سے ایسے لڑا کہ شمشیر زنوں کو بھگا دیا. عمر صاحب نے حکم دیا سہرائی جوان ہے بہادر ہے قابو میں نہیں آئے گا, گیرے میں لے کے اس کو مار دو. گیرے میں لیا گیا, اب تیر چلنا شروع ہوئے, تلواریں چلنا شروع ہوئی, نیزے چلنا شروع ہوئے. وہاب نے زخم کھا کر جب چور ہو گئے زخم سے گرے, وہاب کا گرنا تھا لعین خنجر لے کے آ گیا. وہاب کے سر کو تن سے جدا کر کے وہاب کے بالوں سے پکڑ کر خیمے تک آ گیا. خیمے کے قریب پہنچ کر سر کو خیمے کی طرف پھینک کر وہاب کی ماں کی طرف پھینک کر کیا کہتا ہے کہ بڑھیا ہم روک رہے تھے اپنے بچے کو جنگ کے لیے نہ بھیج. بڑھیا اسی بالوں سے سر اٹھاتی ہے, اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک کر کیا کہتی ہے کہ جو راہ خدا میں دے دے واپس لیتے نہیں ہیں, جو راہ خدا میں دے دے واپس لیتے نہیں ہیں. بعض روایات کے مطابق کہ زوجہ وہب نے خیمے کا ستون نکالا, نکال کر قاتل وہب پہ ٹوٹ پڑی, لیکن ایک خاتون تھی لعین نے وہ ہاتھ جو قاتل کی طرف بڑا ہوا تھا شمشیر کا وار کیا اور کربلا کی فقط ایک ہی شہیدہ تھی. ایک خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی وہ یہی وہب کی زوجہ تھی, یا بعض روایات میں ہے کہ وہب کی بڑھیا ماں تھی, اس کا خون وہاں پر ریت میں گرا دیا. سید الشہداء نے آ کر کہا کہ کتنی جلدی شفاعت ہو گئی, وہب کتنی جلدی اسرار شہادت سے آگاہ ہو گئے. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت پہ مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. بعض مرضا کے لیے التماس دعائے صحت کی گئی ہے, پروردگارہ مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ جو بے گناہ ہیں اسیر ہیں بالخصوص سید راحت حسینی اور ان کے ہمراہی, پروردگارہ جلد از جلد انہیں سرخرو فرما کر اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا. پروردگارہ عالم اسلام پر ظلم و ستم اور تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی نصرت فرما, ملت عراق کی حمایت فرما, امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما, علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما, رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس مملکت کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, یہ ایک التماس ہے صحت کے لیے. فرماتے ہیں میری پھوپھی اور چچا کینسر کے شدید تکلیف میں, پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مرزا اسلام کو بالخصوص یہ دو مریض انہیں جل 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 شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔